بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. امانت کی تاکید اور اس کی اہمیت کا عنوان چل رہا تھا، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور حدیث، اس میں پہلی حدیث ہم نے احادیث میں سے پڑھ لی تھی. اب اس کے بعد آج دوسری حدیث. یہاں پر یہ دوسری تیسری حدیث، یہ دونوں حدیثیں بلکہ اس کے بعد والی چوتھی حدیث، کل چار حدیثیں اس باب میں بیان فرمائی ہیں امام نووی نے. یہ دوسری تیسری اور چوتھی حدیث بہت مفصل ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ بس مختصر تشریح کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے پڑھ لیں. وعن حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر پیچھے آیا تھا، واقعہ میں نے بتایا تھا کہ بدر کے موقع پر جب جنگ ہونے والی تھی، جنگ کی تیاریاں تھیں، اس وقت یہ اور ان کے والد حذیفہ اور ان کے والد یمان، یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے. ابو جہل نے روک لیا تھا، وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، پھر آخر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے تھے. تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں، دو حدیثیں بیان فرمائیں. قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، ایک بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ تو میں نے دیکھ لی، اور دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں. پہلی بات کون سی؟ حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ امانت کی صفت یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتاری گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد امانت داری اس کے اندر فطری طور پر رکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، ان کا کچھ حصہ فطری طور پر انسان میں رکھا ہے. اب اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جس کو انسان غلط استعمال کرے تو وہ غلط بھی ہے، جیسے غصہ ہے. غصہ بعض اچھے مواقع پر اچھی چیز ہے، برے مواقع پر بری چیز ہے. غیر موقع پر غصہ بری چیز ہے. انسان کی فطرت میں غصہ بھی ہے، انسان کی فطرت میں کسی احسان کرنے والے کے احسان کو ماننا بھی ہے، انسان کی فطرت میں امانت داری بھی ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. لیکن انسان اگر آگے بڑا ہونے کے بعد ماحول اچھا پاتا ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، تو اس فطری چیز میں قوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ اچھائیاں اور اچھائیاں بننے لگتی ہیں، خوبیوں میں اور زیادہ ترقی ہونے لگتی ہے. اور اگر انسان برے ماحول میں رہتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ فطری طور پر جو اللہ نے انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، اس میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اصولی بات ہے. یہاں پر بہرحال ہم حدیث کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری کی صفت انسانوں کے دلوں کے اندر اتاری گئی تھی، گویا فطرت میں رکھ دی گئی. تو ہماری فطرت میں امانت داری ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم نزل القرآن. اب جو لوگ خائن ہوتے ہیں، امانت داری کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ وہ چونکہ ماحول کا اثر ہے، بری صحبت کا اثر ہے، تو فطری صلاحیت آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو فطری طور پر انسان میں امانت داری کی صفت اللہ نے رکھی. پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا تو قرآن میں اس کی تاکید اور آ گئی. ایک دو آیتیں ہم نے پہلے پڑھ لی اس باب کے شروع میں، قرآن میں اس کی اور تاکید آ گئی، فعلم من القرآن وعلم من السنہ. اس کے بعد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور زیادہ تاکید بیان فرما دی، تو تین چیزیں جمع ہو گئیں، فطری صلاحیت، قرآن کا حکم اور احادیث میں تاکید. اس سے کیا ہوا؟ انسانوں میں جو مسلمان تھے ان میں امانت داری کی صفت اور پختگی کے ساتھ ثابت ہو گئی. یہ تو دیکھ لیا، یہ تو ہوا. ثم حدثنا عن رفع الامانتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بیان فرمایا کہ امانت کی ابتداءً تو انسانوں میں اس طرح ڈالی گئی اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر اس میں امانت ہوتی ہے، اگر آگے وہ قرآن حدیث کے علوم سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے، اسلام کے احکام سیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امانت داری اسلام کی تعلیمات میں ہے. اور اتنا حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بیان فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. اس حد تک تاکید آ گئی. اس کے بعد فرمایا ثم حدثنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امانت انسانوں کے اندر سے امانت داری کی صفت نکال لی جائے گی. کیسے؟ اس کو سمجھایا. فقال ینام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه، ایک شخص سوئے گا ایک مرتبہ، سونے سے پہلے امانت دار تھا، بہت پکا تھا، سو کر اٹھنے کے بعد اس کی دل کی حالت تھوڑی سی بدل گئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی. کوئی شخص سوئے گا، امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، بالکل ختم نہیں ہوگی. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ، تو اس کا اثر باقی رہے گا جیسے داغ ہوتا ہے. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، اس کے بعد دوبارہ انسان سوئے گا. فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، اس کے دل سے امانت اور نکال لی جائے گی. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْرِ، تو دوسری مرتبہ سوئے گا تو امانت اور زیادہ نکال لی جائے گی اور اس کا اثر ایسا ہوگا جیسے انسان جب کوئی محنت کرتا ہے، مشقت والا کام کرتا ہے تو ہاتھ پر نشان پڑ جاتے ہیں، کھال ذرا سا سخت ہو جاتی ہے، اس قسم کا نشان. گویا مطلب یہ ہے کہ امانت تدریجاً اٹھا لی جائے گی، تھوڑی امانت اٹھائی گئی، کچھ آثار باقی ہیں، پھر اور اٹھائے گئے، کچھ آثار باقی ہیں. اس طریقے سے امانت انسان کے دل سے امانت داری کی صفت نکالی جائے گی. یہ کیوں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ غیر اختیاری طور پر امانت نکال لی گئی تو پھر ہمارا کیا قصور. یہ امانت کا اٹھا لیا جانا انسان کے اپنے گناہوں اور اعمال کی وجہ سے ہوگا. اللہ کے نیک بندوں میں امانت داری باقی رہے گی، نہیں نکالی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، برے ماحول سے بچتے ہیں. تو یہ انسان کے اپنے برے اعمال اور برا ماحول، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت سے محروم کر دیں گے، امانت داری کی صفت اس کے دل سے نکال لیں گے. ہم اس کو یہاں تک اپنے بارے میں سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ہو گیا، آئندہ خیال رکھ لیں گے، توبہ وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا. اور انسان کو ظاہری طور پر کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی یا سزا آئی. سوچتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے. بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتا، توبہ استغفار نہیں کرتا. کبھی اس گناہ کی وجہ سے آگے جا کر ہوتا یہ ہے کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اب وہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، نہیں کر سکتا ہے. اور کبھی اس کا اثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کا میلان ہوتا ہے اور گناہ کا دل چاہتا ہے. اب کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جانا یہ بھی امانت داری کے خلاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ اعضا میں نے دیے ہیں میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کے خلاف کریں گے تو یہ بھی خیانت ہو گیا۔ یہ پہلے آ چکا تھا کہ امانت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے، مال سے بھی ہے اور عبادات سے بھی ہے۔ تو یہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ، تیسرا گناہ، یہ خیانت، امانت داری دل سے نکال لی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی، اس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اعمال صالحہ کی توفیق سلب کر لی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ انسان کبھی کوئی عمل نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، فلانی سنت میں نہیں کر سکتا ہوں، فلانی سنت سنت موکدہ ہے لیکن پتہ نہیں، میں کوشش کرنے کے باوجود نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، توبہ استغفار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور توفیق ہوگی۔ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان سویا اور سو کر اٹھا تو بس ٹھیک ہے، امانت داری نکال لی گئی تو انسان کو تو اختیار ہی نہیں رہا۔ نہیں، یہ کسی گناہ کی سزا میں ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمرن تحرجتہ علی رجلک فنفط فتراہ منتبرا ولیس فیہ شیء۔ اس کی مثال ایسی سمجھو، دیکھنے میں نظر آنے والی چیزوں میں اس کی مثال سمجھو، اس کو حسی مثال کہتے ہیں۔ مثال اس کی ایسی ہے جیسے انگارہ، ایک کوئلہ جس میں آگ جل رہی ہے، جلتا ہوا، دحرجتہ علی رجلک، اس کو انسان مثلا جیسے گھٹنے کے پاس رکھتا ہے اور گھٹنے کے پاس سے یا پنڈلی کے پاس رکھتا ہے اور وہاں سے نیچے پیر کے اوپر گزرتے ہوئے چلا جاتا ہے، وہ جس کو لڑکنا کہتے ہیں، گول 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 ہوتے ہوئے گزر کر چلے جاتا ہے۔ اگر انگارہ انسان کے پیر پر، ہاتھ پر ٹھہر جائے تو کھال اور سب کچھ جلا دے گا، بس گزر جائے اوپر سے ہلکا سا۔ تو کجمر دہرشت ہو اعلیٰ رجلک، جیسے انگارہ اس کو تو نے لڑکا دیا، گھماتے ہوئے نیچے گرا دیا اپنے پیر پر، فنفط، اور وہاں پر انسان کا جب وہ انگارہ پیر کے اوپر سے کھال پر سے گزرے گا تو کھال جلتی نہیں لیکن ابھر جاتا ہے، پھول جاتا ہے، وہاں پھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، فنفط، وہاں ابھر گیا۔ فتراہ منتبرا، تو اس جگہ کو دیکھتا ہے کہ وہ ابھری ہوئی ہے، ولیس فیہ شیء، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھوڑا جب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر آگ کی انگارہ کسی جگہ لگے اور اس کے بعد فوراً اگر انسان نے پانی لگا لیا تو پھر تو وہ پھول جائے گا، اب اندر پھولا ہوا ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان ظاہر میں نظر آئے گا کہ امانت دار ہے، حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہوگا، ظاہراً نیک معلوم ہوگا، حقیقتاً نیک نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو مزید سمجھانے کے لیے اخذ حصاتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکر لیا، فدحرجہ علی رجلہ، اور اپنے پیر پر اس کو لڑکا کر گرایا۔ فرمایا دیکھو، اس طریقے سے اگر انگارہ گرتا ہے اور گر کر نیچے پہنچ جاتا ہے تو کھال ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس پر تھوڑا سا ابھرا ہوا اور پھوڑے کی طرح بن جاتا ہے، کھال جلتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھال جل گئی اور اندر تک انگارہ چلے گیا، بلکہ اوپر اوپر سے وہ جل گئی اور پھوڑا جیسا ہو گیا، پھوڑے کی طرح ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں، فیصبح الناس یتبایعون، اب ہوگا یہ کہ لوگ آپس میں بیع خرید و فروخت وغیرہ کا معاملہ کریں گے، فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو امانت دار ہو اور امانت ادا کرتا ہو۔ ہم اگر دیکھ لیں عام حالات میں، جہاں پر بزنس زیادہ ہے اور لوگ بزنس کو صحیح طور سے اس پہ نفع کماتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں امانت داری کی، کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو بس ابھی مجھے نفع مل جائے، آگے کا دیکھا جائے گا، تو ان کو امانت کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ابھی مجھے پیسے مل جائیں، فلانے نے اتنے پیسے دیے ہیں، اچھے انکار کر کے رکھ لو تو ابھی نفع مل جائے۔ نتیجے کے لحاظ سے وہ نقصان ہے، لیکن جن کی نظر قریب پر ہوتی ہے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ فلا یکاد احد یؤدی الامانتا، لوگ امانت داری لوگوں سے ختم ہو جائے گی، قریب بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص امانت ادا کرے، حتی یقال، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کہا جائے گا، لوگ کہیں گے، ان فی بنی فلان رجلا امینا، امانت دار کوئی ملے گا نہیں۔ یہاں تک حال ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے فلانے خاندان میں وہ جو ایک شخص ہے نا، وہ امانت دار ہے، اتنے گنے چنے چند لوگ امانت دار رہ جائیں گے، ان فی بنی فلان رجلا امینا حتی یقال لرجلی، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا جائے گا ما اجلدہ، کتنا طاقتور آدمی ہے، ما اظرفہ، کتنا عقل مند سمجھدار آدمی ہے، ما عقلہ، کتنا عقل مند ہے، طاقتور بھی ہے، بہت سمجھدار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، چونکہ امانت داری نہیں ہوگی تو اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. تعریف تو کر رہے ہیں لوگ، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، امانت نہیں ہوگی، امانت داری نہیں ہوگی، امانت نہیں تو ایمان نہیں. یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. پہلی بات تو میں دیکھ چکا ہوں، وہ تو ہوا اور ہوتا ہی ہے، لیکن دوسری چیز کہ امانت اس طریقے سے اٹھ جائے گی اور دور دور تک کوئی بھی نہیں ملے گا، کسی خاندان میں کوئی امانت دار ہوگا، یہ زمانہ میں نے نہیں دیکھا، یہ حالات میں نے نہیں دیکھے. ہاں البتہ کچھ حالات اس کے قریب قریب کے دیکھے ہیں، وہ آگے بیان فرماتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے بیع کر لوں، کس سے میں بیع کروں، کس سے خرید و فروخت کا معاملہ کروں، یعنی جس کے ساتھ بھی کروں گا، ادھار معاملہ کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ پیسے مجھے مل جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ کر لیتا تھا اور پیسے مل بھی جاتے تھے. لوگ امانت داری کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرتے تھے، امانت دار ہوتے تھے. وما ابالی ایکم بایعتو لئن کان مسلما لیردنہ علی دینہ، اگر وہ شخص مسلمان ہوتا تو اس کا دین وہ امانت لوٹا دیتا تھا، یعنی اس کے دین پر عمل، اس کے دینداری کے تقاضے کی وجہ سے وہ امانت مجھ تک لوٹا دیتا تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مسلمان ہے تو ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، تو اپنے دین کے تقاضے کی وجہ سے، دین پر عمل کی وجہ سے، اس سے کہ ہر مسلمان امانت دار ہوتا تھا تو دین پر عمل کی وجہ سے وہ امانت داری کے تقاضے پر عمل کر لیتا تھا، تو مسلمان سے معاملہ کرنے میں کبھی مجھے سوچنا بھی نہیں پڑتا تھا، صحابہ تھے. وَلَئِن كَانَ نَصْرَانِيًا أَوْ يَهُودِيًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَعِيهِ، اور اگر وہ نصرانی ہوتا، یہودی ہوتا، غیر مسلم ہوتا، تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اچھا میرے پیسے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اگر اس کے دینداری کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے دین میں اگر ایسی کوئی تاکید نہیں ہے، دین کی وجہ سے نہ صحیح لیکن ان کے ذمہ داروں کی وجہ سے وہ مجھے امانت لوٹا دیتا تھا، تو اگر وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تو ضرور وہ امانت مجھ تک پہنچا دے گا اس کا ذمہ دار. مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یہودی ہے یا کوئی نصرانی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا، مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ہے. اب تو ایسے حالات ہیں کہ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارا بڑا، ہمیں کیا ضرورت، ہمارے پاس اپنا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی بڑا ہی نہیں، انسان کا کوئی بڑا نہیں ہوتا. یہ عجیب حالات ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کا تو کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہی تھا، اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اچھا ان کے بڑے ہوتے تھے، اچھا ٹھیک ہے ان کے پاس لے جاؤ اور ٹھیک ہے وہ جو وہ کہیں گے ہم مان لیں گے. غیر مسلموں میں بھی یہ معاملہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہے لیکن ان کا کوئی بڑا ضرور ہے جس کی وہ بات مانیں گے. ایسا نہیں تھا کہ انسان کسی کی مانتا ہے اپنی مانے گا. یہ تو ہم نے یہ جو حالات دیکھے ہیں یہ عجیبی حالات ہیں. وَلَئِن كَانَ نَصْرَانِيًا أَوْ يَهُودِيًا، اور اگر وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تو ضرور وہ امانت مجھ تک لوٹا دیتا اس کی ذمہ دار کی وجہ سے، اور ذمہ دار سائی جو بھی اس کے ذمہ دار ہے اس کا بڑا ہے. اور اس طرح اگر ہم انسان اگر اس طرح جینے لگ جائیں کہ ہر ایک کا کوئی بڑا ہو، اور بڑے ظاہر ہے وہ ہوں گے جو جن کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے، کوئی نہ کوئی اصول ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ عمل کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی اس کے مطابق عمل کی تاکید کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے فیصلہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں دے رہا، اچھا ان کے جو بڑا ہے ان سے بات کر لو، اس طرح ہوا وہ نہیں دے رہا وہ دلوا دے گا. وَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو شروع دور تھا، صحابہ کا دور۔ اب حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ صحابہ موجود ہیں، خود صحابی ہیں، صحابہ موجود ہیں، تابعین کا دور ہے، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، آج ایسا دن ہے، آج کا وقت، آج کل کے حالات وہ ہیں کہ میں بیع کا معاملہ نہیں کرتا مگر فلاں فلاں سے، چند لوگوں سے معاملہ کرتا ہوں، یعنی امانت داری کے ختم ہوتے ہوئے تو میں نے حالات دیکھ لیے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان فرمایا تھا وہ والا حال نہیں دیکھا، تو دوسری چیز میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے مکمل طور پر، لیکن اس کے آثار نظر آ چکے ہیں۔ یہ اس روایت میں بھی یہی بتانا مقصد تھا کہ امانت داری یہ اصلاً انسان کی فطرت میں رکھی گئی، قرآن حدیث میں اس کی تاکید کی گئی، جنہوں نے اس کی قدر کی وہ تو اس پر قائم رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ امانت داری انسانوں سے ختم ہو جائے گی، وہی دینداری ختم ہوگی تو امانت داری بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث بلکہ اس باب کی۔ وعن حذیفة وابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، هذا حذيفة بن اليمان اور هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن مؤمنین کھڑے ہوں گے، جنت ان کے قریب کی جائے گی۔ ابھی تک آگے معاملہ بڑھا نہیں کہ جنت میں جائیں۔ فیأتون آدم، تو مسلمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے کہ ہمارے ابا جان یا ابانا استفتح لنا الجنہ، جنت تو کھلوا دیجئے، جنت تو ہے، جنت کی نعمتیں کچھ نظر آ رہی ہیں، جنت قریب ہے، دروازے کھلوا دیجئے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تواضع کے طور پر فرمائیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، تمہارے باپ کی غلطی ہی کی وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے تو تم جنت سے نکلے ہو، میں کہاں تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دوسرے انبیاء کو معلوم ہے کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے، یہ کام کوئی اور کرنے والا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام عذر پیش کرنے کے ساتھ، انکار کے ساتھ اپنی ایک تواضعانہ ایک بات پہ بیان فرما دیں گے کہ جنت سے تو میں نے ہی نکالا ہے، میں کہاں اس قابل ہوں۔ وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، حالانکہ توبہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی، اور وہ گناہ بھی نہیں تھا، وہ تو غلطی تھی، خطیئہ غلطی تھی، گناہ بھی نہیں تھا۔ لست بصاحب ذلک، آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے اذهبوا الى ابن ابراہیم خلیل اللہ، الى ابراہیم خلیل اللہ، جاؤ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی صفت، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، ان کے پاس جاؤ۔ قال فیأتون ابراہیم، لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، فیقول ابراہیم لست بصاحب ذلک، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، انما کنت خلیلا من وراء وراء، میں خلیل تو تھا، ضرور تھا، آدم علیہ السلام نے میرے پاس بھیجا ہے کہ مجھے خلیل اللہ کہا ہے، میں خلیل اللہ ہوں، مجھے خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں دور دور سے خلیل اللہ تھا، دور دور سے خلیل اللہ تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، وہ زیادہ اچھے ہیں، وہ زیادہ قریب کے آدمی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اونچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، بہت اونچا مقام ہے، ان کے بعد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں نہیں، میں خلیل تھا لیکن دور دور سے تھا۔ اعمدوا الى موسی الذی کلمہ اللہ تکلیما، جاؤ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، وہ قریب کے ہیں، مقرب ہیں۔ فیأتون موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، فیقول لست بصاحب ذلک، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، اذهبوا الى عیسیٰ کلمت اللہ وروحہ، جانا ہے تو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنے ایک مقام ہے۔ اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ کہ گویا بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی اسباب موجود نہیں تھے ان کی پیدائش کے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ایک معنی۔ یا اس وجہ سے کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا، ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا، اور بھی وجوہات ہیں ان کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو اللہ کا کلمہ ہے، وہ روح، اللہ کی روح، روح اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، تو وہ ایک طرح سے روح ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہو گئے۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بڑا عجیب منظر ہوگا، لوگ پریشان ہیں، لمبا انتظار، انتظار اب کتنا طویل انتظار کریں، انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس بھیجتے ہیں، یہ ان کے پاس بھیجتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں کہاں اس کا اہل ہوں۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، یہاں پر مفصل روایات ہیں، یہاں پر تو بہت اختصار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، آپ کو اجازت دی جائے گی، یعنی اب جنت کے دروازے کھلیں گے اور اجازت ملی کہ اب جنتی جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ پہلے سے ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جائیں گے؟ اگر پہلے سے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اور خاص طور پہ ان میں ہمارے جیسے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی، اس وقت بہرحال من جانب اللہ لوگوں کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جانا ہے، تاکہ سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص مقام ظاہر ہو جائے۔ اگر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو کام کروا دیا، لیکن یہ نہ پتہ چلتا کہ دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ان کے پاس گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں، یہ بڑے بڑے پیغمبر، خاص خاص مقام رکھنے والے لوگ، یہ اگر نہیں کھلوا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، انسانوں میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی، غیر انسان تو غیر انسان، انسانوں میں جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے بس میں بھی، کسی کے بس میں نہیں تھا یہ کام کروانا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ فَيَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، یہ اصل جو باب میں جو روایت لائے ہیں امانت داری کی تاکید کے سلسلے میں، یہ اصل مقصد ہے، یہ والا حصہ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اب لوگ جنتی جنت کے راستے میں جانا چاہ رہے ہیں، اس میں جنتی بھی ہیں، غیر جنتی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اس وقت پل صراط پر سے گزر کر جانا ہوگا۔ پل صراط کے دونوں جانب ترسل الامانت والرحم، اور بھیج دیا جائے گا امانت کو اور رشتہ داری صلہ رحمی کو، امانت داری کو اور صلہ رحمی کو۔ اب ان کو کوئی شکل دی جائے گی، اعمال جو یہاں پر ہم عمل کرتے ہیں آخرت میں اس کی کوئی شکل ہوگی، تو امانت داری اس کی کوئی شکل ہوگی، صلہ رحمی اس کی کوئی شکل ہوگی، اس شکل میں وہ وہاں پر پل صراط کے دونوں جانب دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص امانت دار تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، تو پھر تمہیں آگے جانے کی اجازت ہے، ورنہ تمہارے لیے راستہ بند ہے۔ یہ گویا جیسے ہم کہتے ہیں بارڈر کراس کرنا ہے، کسی بارڈر سے انسان کو جانا ہے، تو یہ اور یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو راستہ بند ہے، تمہارے لیے نہیں جا سکتے۔ انسان سفر میں جانا چاہتا ہے کسی جگہ، پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے جاؤ، تو امانت داری اور صلہ رحمی باقی اعمال اپنی جگہ، امانت داری اور صلہ رحمی یہ دو بنیادی چیزیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اگر یہ تھیں تو ہاں ٹھیک ہے، پھر آگے کا دیکھتے ہیں، باقی اعمال ٹھیک تھے یا نہیں تھے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں تو راستہ ہی بند ہے. فَيَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، تو یہ دونوں پل صراط کے دونوں جانب کھڑے ہو جائیں گی، دائیں طرف بائیں طرف. اب فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ، تو بس بہرحال یہ اصل مقصد تھا اس باب میں روایت لا کر، یہ اصل مقصود تھا کہ اس خطرناک موقع پر، اس مشکل موقع پر بھی یہ دو چیزیں بنیادی ہیں جو کام آنے والی ہیں. انسان آگے مستقل باب آئے گا صلہ رحمی کا، وہاں اس کی تاکید کی اہمیت آ جائے گی. اپنے تعلقات میں، رشتہ داروں میں انسان یہ دیکھ لے کہیں اپنے اعز اقربا سے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، کسی کی والدین سے، کسی کی بھائی بہنوں سے، اپنے آپس کے رشتہ داروں سے، اپنے چچا سے، اپنے متعلقین سے، یہ دیکھ لے کہیں پر خاندان میں کوئی نسبی رشتہ دار ہے، کوئی خاندان ہے، رشتے کے لوگ ہیں، ان سے کوئی قطع کلام وغیرہ، ناراضگی وغیرہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی آگے بڑھ کر ہر ایک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا اور قائم رکھنا، یعنی اس قطع تعلق نہ ہو تو کافی ہے، کم از کم اتنا کافی ہے. باقی انسان جتنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھے گا، ایک فضیلت کی چیز ہے، وہ علیحدہ بات ہے. وعید جو ہے وہ قطع تعلق پر ہے. فَيَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، پھر آگے فرماتے ہیں اب پل صراط سے گزرنے والے بھی مختلف قسم کے ہوں گے. فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، تم میں پہلا شخص شروع میں گزرنے والے، پہلا سے مراد ایک نہیں، پہلی جماعت، شروع میں جو لوگ پل صراط پر سے گزریں گے وہ گزریں گے کل برقی، بجلی کی طرح. بجلی کی طرح؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، بے ابی و انت، قلت بے ابی و امی ایو شئین کمر البرقی، یا رسول اللہ بجلی کے گزرنے کی طرح سے کیا مراد ہے، وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ قال الم ترو کیف یمر و یرجع فی طرفت عین، کیا دیکھتے نہیں ہو بجلی کس طرح آتی جاتی ہے، جیسے آنکھ جھپکنے کے برابر تیزی سے آ جاتی ہے، آسمان میں بجلی چمکتی ہے، یہاں سیدھے نظر آتی ہے ہمیں، تو اس طرح پل صراط پر سے تیزی سے لوگ گزر جائیں گے. یہ بھی روایتیں انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئیں گی، یہاں پر تو بس اتنا ہے کہ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، گویا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پل صراط پر سے گزرے ہیں، جیسے بجلی جاتی ہے ایسے تیزی سے چلے گئے. پھر ثم کمر ریحی، دوسری جماعت پل صراط پر سے گزرے گی اس طرح جیسے تیز ہوا ہوتی ہے. ثم کمر طیری، پھر تیسری جماعت پل صراط پر سے گزرے گی وہ ایسے ہوگی جیسے پرندے تیزی سے اڑ کر چلے جاتے ہیں. وشد الرجال، یا جیسے تیز دوڑ کر مٹ جاتے ہیں، جیسے تیز دوڑ کر کوئی جائے تو تیز دوڑنا. تجری بہم اعمالہم، یہ تیزی اور آہستگی کس بنیاد پر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال ان کو لے کر چل رہے ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے اس کے لحاظ سے تیزی ہوگی. نیک اعمال ہیں تو تیز، اعمال میں کمزوری ہے تو چلنے میں کمزوری ہوگی. پل صراط تو ایسا ہے کہ انسان اپنی طاقت کی بنیاد پر اس پہ نہیں چل سکتا، اعمال ہی کی طاقت ہوگی جو وہاں کم آئے گی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ وہ نبیکم قائم علی الصراط یقول ربی سلم سلم، تمہارے نبی پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے، پل صراط پر کھڑے ہوں گے، فرماتے ہوں گے ہمارے رب، اے پروردگار سلامتی سلامتی، میری امت کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرما. دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ جائیے جنت میں. نہیں نہیں، اب تو کوئی ثواب بھی نہیں مل رہا دعا کرنے کا اور کسی کو بچانے کا، ثواب کے لیے کرنا ہی نہیں، وہ تو امت کی خیر خواہی کے لیے کرنا ہے. رب سلم سلم، حالانکہ اب کیا، دنیا میں محنت کر لی، سب کچھ کر لیا، شفاعت کرا دی، سب کچھ ہو گیا، اب تو جنت میں چلے جائیں. نہیں نہیں، جب تک امت کے افراد نہیں جاتے مجھے نہیں جانا. رب سلم سلم حتی تعجز اعمال العباد، لوگوں کے اعمال میں قوت کے لحاظ سے لوگ تیزی سے گزریں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ان کو پل صراط پر سے گزارنے سے عاجز آ جائیں گے، اعمال کمزور ہوں گے. حتی یجیء الرجل لا یستطیع السیر الا زحفا، ایک شخص ایسا آئے گا کہ وہ پل صراط پر چل نہ سکے گا مگر گھسٹتے ہوئے، جیسے بچے ہوتے ہیں چلنے نہیں آتا تو گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہیں، اس طریقے سے گھسٹتے ہوئے. لیکن بہرحال گھسٹتے ہوئے بھی بہت سے لوگ گزر کر دوسری طرف پہنچ جائیں گے. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف گزرنا ہے بلکہ پل صراط کے دونوں جانب کلالیب کیا ہوں گے؟ آسان لفظوں میں جیسے کانٹے ہوتے ہیں لوہے کے کانٹے گول، اس کو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آنکڑا، بہرحال لوہے کے گول کانٹے ہوں گے، جیسے بعضوں نے مچھلی کا کانٹا دیکھا ہوگا وہ تو چھوٹا سا گول ہوتا ہے، اس طرح بڑے بڑے گول لوہے کے کانٹے ہوں گے. معلقتن جو وہاں لٹکے ہوئے ہوں گے، مأمورتن بأخذ من أمرت به اور وہ کانٹے ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں حکم دیا ان کو پکڑنے کا حکم دیا جائے گا، وہ مأمور ہوں گے یعنی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، وہ ان کو حکم دیا ہوگا کہ کس کو پکڑنا ہے، وہ مأمور ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ فمخدوشن ناجن، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو کانٹے پکڑیں گے، چونکہ انسان نے یہ فلانا گناہ کیا تھا، اچھا یہ کانٹا اس کو پکڑ رہا ہے، یہ کانٹا اس کو پکڑ رہا ہے، تو بعضوں کو کانٹے ادھر سے انسان اس طرف ہٹے گا، اس طرف ہلے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اب جن کے لیے صرف کانٹے لگنے کا حکم ہے ان کو صرف لگے گا اور زخمی ہوں گے، اور جن کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو پکڑ کے نیچے گرا دینا ہے تو ان کو کانٹے نیچے گرا دیں گے. تو بعض کیا ہوں گے؟ مخدوشن زخمی، ناجن نجات پالیں گے. بعض ایسے ہوں گے جو زخمی ہوں گے لیکن آخر بچ جائیں گے اور نجات پائیں گے، دوسری طرف گزر جائیں گے، زخمی ہی صحیح لیکن زخمی ہو کر بھی دوسری طرف گزر جائیں گے. کتنا بڑا فرق آ گیا، ایک تو وہ تھے جن کو پتہ ہی نہیں چلا بجلی کی طرح، ایک وہ تھے جو ذرا آرام سے گئے دیکھتے ہوئے، لیکن بہرحال گزرنا پڑا ان کو، لیکن تیزی سے گزر گئے، تیز ہوا کی طرح. مختلف درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، اور اخیری گھسٹتے ہوئے، اور اس میں بھی بہت سے وہ ہوں گے جن کو کانٹوں نے زخمی کر دیا ہوگا، مخدوشن ادھر سے ادھر سے زخمی ہوئے لیکن بہرحال اخیر میں نجات پالی. اور پھر کیا ہوگا؟ اخیری قسم، کم درجے کی جو قسم ہے وہ ہے مکردسن فی النار، اور ایک قسم وہ ہوگی جن کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا. والذی نفس ابی حریرہ بیدہ ان قعر جہنم لسبعون خریفا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو حریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت ہے. جہنم کے اوپر جب کسی کو ڈالا جائے گا تو نیچے گرتے 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 اتنا زمانہ لگے گا کہ 70 سال گزر جائیں گے پھر اس کی گہرائی تک وہ پہنچ سکے گا، اتنی زیادہ تو اس کی گہرائی ہے. باقی اس کے جو ہولناکیاں ہیں، اس کی جو عذاب کی شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، وہ علیحدہ ہیں. اکثر مقصد روایت میں جیسے میں نے بتایا کہ امانت داری اور صلہ رحمی، ایسے مشکل موقع پر بھی دو جو کام آنے والی چیزیں ہیں، یہ دو ہیں. انسان امانت داری کا خیال رکھے، جس کے ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور صلہ رحمی کا خیال رکھے کہ انسان قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچائے. آگے والی روایت اس سے بھی زیادہ طویل ہے جو ہم نے دو روایتیں پڑھیں، تو اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.